فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد فیض سہیل، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور پرفتن دور ہے، تو اس حوالے سے ہم موبائل ایپس یوز کرتے ہیں کسی پوزیٹیو کام کے لیے، کوئی مثبت کام کے لیے، لیکن ظاہر ہے اس میں ہر طرح کا مواد موجود ہے جس سے بد نگاہی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی خصوصی رہنمائی فرما دیں۔
یہ آزمائش تو واقعی ہے، اس میں سخت آزمائش ہے، اسی لیے وہ دعوت اسلامی نے تو اپنا وہ سلسلہ شروع کیا نا۔
او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے اسلام فار ایور،
اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے دعوت اسلامی ہی کا مطلب یعنی کہ جو کچھ ہے وہ کلپس وغیرہ آتے ہیں اور باہر کا نہیں آتا، باقی عام طور پر دوسروں میں تقریباً سبھی میں باہر کا آتا ہے۔ اب اس میں لڑکیاں بھی آئیں گی، میوزک بھی آتا ہے اور بہت الا بلا آتا ہے اس میں۔ تو اس میں یہ کہ آپ نے اگر واقعی 100% اچھا شروع کیا اور کوئی برا آ گیا، اس میں آپ کو اپنے کو مینج کر رہا ہوگا کہ جیسے ہی آ گیا آپ اس کو کس طرح آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو دیکھنے سے بچ سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اب بازار جاتے ہیں تو بازار جانے سے تو منع نہیں کیا جائے گا، وہاں تو بے پردہ عورتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جانے والے پر ہے کہ وہ کس طرح جاتا ہے، اب وہ چاروں طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے اور بدنگاہیاں کرتا ہے تو اس کا تو حل کیا۔ بازار جائیں، مسجد بازار میں بے شک جماعت سے نماز بھی پڑھیں، جماعت بھی معاف نہیں ہے، اور آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ حج پہ جائیں، عمرے شریف پہ جائیں، جہاں بھی جائیں گے بدنگاہی کا سامان کہاں نہیں۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا میں ہم دیکھیں تو 100% جو شریعت کے مطابق وہ دیکھیں، اب کوئی مطلب اور آ گیا تو فوراً اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اس کو بند کر دیں یا بھگا دیں، اس کو بھگانا پڑتا ہے عورتوں کو۔ اور یہ طریقہ تقریباً جو بھی سوشل میڈیا یوزر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کس طرح بھگایا جاتا ہے۔ اس طرح بچتے رہیں گے تو خوف خدا کی وجہ سے اگر یہ کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب کون ہے؟ پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ٹانڈا، ریاست گجرات ہند کے راجا کے پاس ایک ہاتھی تھا جو راجا کو بہت پسند تھا، لیکن وہ ہاتھی بار بار پاگل ہو جاتا اور اس کی وجہ معلوم نہ ہوتی تھی، اور اس نے بڑی ہلاکت مچائی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ راجا نے ٹانڈا کے ایک بزرگ مشہور تھے، ان کی خدمت میں اپنا آدمی بھیجا اور عرض کیا کہ حضور دعا فرما دیجئے کہ میرا ہاتھی اچھا ہو جائے۔ تو وہ بزرگ خود تشریف لے آئے اور اس وقت ہاتھی جو تھا بانس کے جھنڈ اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا تھا اور اس نے تباہی مچا رکھی تھی. راجہ بندوق لے کر اس بزرگ کے ساتھ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھی اس بزرگ کو نقصان پہنچا دے. جب اس بزرگ نے ہاتھی کو دیکھا تو اس کو آواز دی. اس بزرگ کی آواز سنتے ہاتھی سیدھا آپ کی طرف چل پڑا. اب راجہ خوف کے مارے یہ قرار ہو گیا, اس نے بندوق اٹھا لی تاکہ اگر ہاتھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو فوراً اس کو فائر کر دیا جائے. لیکن وہ کمال کے بزرگ تھے, انہوں نے راجہ کو روک دیا کہ نہیں گولی نہیں مارنا, اب دیکھتے رہے. ہاتھی جو ہی قریب آیا تو خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس بزرگ نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا, وہ بیٹھ گیا. پھر آپ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا آج کے بعد شرارت مت کرنا, کسی کو تکلیف مت دینا. اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے. ہاتھی جب تک زندہ رہا پھر کبھی پاگل نہ ہوا, نہ اس نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی. یہ بزرگ جو تھے جانتے وہ کون تھے, یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بیٹے بھی ولی کے, ولی بن ولی اور خلیفہ ولی. تو یہ تھے شاگرد اعلی حضرت سلطان الوائزین عالم ربانی حضرت علامہ سید ابو المحمود احمد اشرف اشرفی جیلانی کی چوچویر رحمت اللہ علیہ. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور یہ مطلب بہترین عالم دین مدرسہ اشرفیہ کی چوچا شریف کے مدرس یعنی استاد ٹیچر اور مادر زاد یعنی پیدائشی ولی اللہ صاحب کرامت بزرگ اور آستانہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ کی چوچا شریف کے جانشین تھے. اور یہ جو آج میں نے ان کے بیان کی ترکیب کی ہے مختصر بیان کروں گا, تو یہ اصل ان کا سواں عرس شریف 15 ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کو گزرا, یعنی 100 سال ہو گئے آپ کی وفات شریف کو. تو یہ بزرگ جو تھے حضرت سید ابو المحمود احمد اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ کے پیکر اور حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے. آپ کا نام ہے نامی اسم گرامی احمد اشرف کنیت ابو المحمود اور القابہ سلطان الوائزین عالم ربانی. آپ کی ولادت باسعادت آپ کی برتھ 4 شوال المکرم 1286 سنہجری مطابق 7 جنوری 1870 کو آستانہ عالیہ کی چوچا شریف ہند میں ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب 10 واسطوں سے حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا تھا. جب آپ رحمت اللہ علیہ کے پڑھنے کا وقت آیا نسقابل جو جس دور میں بچے کو پڑھایا جاتا ہے اس عمر کے ہوئے تو آپ کے والد محترم حضرت پیر سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ولی کامل اور بہت اچھے بزرگ تھے. اور یہ ان کی مطلب خوبی یہ تھی کہ آپ غوث پاک کے ہم شکل تھے. سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کی اولاد میں سے تھے اور غوث پاک کے ہم شکل تھے, ہم شکل غوث اعظم. تو یہ حضرت پیر سید علی حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس شہزادے کو لے کر بارگاہ اعلی حضرت میں پہنچے اور فرمایا آپ غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کے اس پوتے کو پڑھا دیں. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف پڑھایا بلکہ آپ نے ان کو خلافت بھی عطا کی. تو یوں حضرت سیدی احمد اشرف اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو اس خاندان سے بے پناہ محبت و عقیدت تھی. ایک بار آپ نے اپنے بھانجے داماد اور خلیفہ محدث اعظم ہند سید محمد کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت طالب علم تھے کے بارے میں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ حضور کی خدمت میں حاضر کروں, حضور جو مناسب فرمائے ان سے کام لیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ضرور تشریف لائیں, یا فتوے لکھیں اور مدرسے میں درس دیں. سید محمد اشرفی میرے شہزادے ہیں, میرے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے جد امجد یعنی حضور غوث پاک کا صدقہ ہے. اعلی حضرت بھی اعلی حضرت ہیں, سیدوں کا اور غوث پاک کی اولاد کا بڑا احترام فرماتے تھے, بڑی قدر فرماتے تھے. اور جو کچھ میرے پاس ہے فرماتے ہیں اعلی حضرت, یہ بھی مطلب ان سیدوں کے دادا جان غوث پاک کا صدقہ ہے. حضرت سید احمد اشرفی کچوچوی رحمت اللہ علیہ بیانات اور نیکی کی دعوت کے لیے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں. آپ کے بیان شریف میں ایسا اثر تھا اور اتنے خوش اعلان اور بہت اچھے مبلغ تھے, مقرر تھے, کہ آپ کو سلطان الواعظین کہا جاتا تھا, کہ واعظ کرنے والوں کے بادشاہ, بیان کرنے والوں کے شہنشاہ. آپ کا بیان شریف قرآن و حدیث, ارشادات صحابہ و اہل بیت, اہل مردوان اور اقوال بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین سے مزین ہوتا. حضرت علامہ حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قابل ترین شاگردوں میں سے تھے. ان جیسا شیریں بیان وائز, ان جیسا خوش اعلان اور میٹھی آواز والا مقرر واز کہنے والا نہ دیکھا, ان کے بعد پھر نہ دیکھا, اتنے خوش اعلان تھے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تقریر اسٹیج کے نیچے ہی سے کھڑے ہو کر سنتے تھے. بعض مریدین نے اس کی وجہ پوچھی تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مولانا کی, مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تم لوگوں پر مخفی یعنی چھپی ہوئی ہے, جو بات ان کی تقریر میں احمد رضا دیکھتا ہے دیگر مقررین کی تقریر میں نہیں دیکھتا. واللہ جب یہ دوران خطابت حدیث پاک پڑھتے ہیں تو جس راوی کی حدیث سناتے ہیں ان کو بس برسر اسٹیج پاتا ہوں, تو ان روات احادیث یعنی احادیث کے راویوں کی تعظیم کرتے ہوئے میں کھڑے ہو کر اسٹیج کے نیچے ہی تقریر سنتا ہوں. اللہ رب العزت کی ان سب پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدی احمد اشرف جیلانی اشرفی رحمت اللہ علیہ بحالت نماز مغرب 15 ربیع الآخر شریف 1347 ہجری مطابق 30 ستمبر بروز اتوار وفات پا گئے. نماز جنازہ والد گرامی حضرت ہمشبی غوث اعظم سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی. آپ کی تدفین سلطان الاولیاء مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار کے قریب ہوئی. اس سال ربیع الآخر شریف میں 1447 ہجری آپ کا یہ 100واں عرس جو تھا یہ منایا گیا. اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر, دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی. سلطان الواعظین علامہ سید ابو المحمود احمد اشرفی جیلانی کی چوچھوی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان عالم ربانی کی چوچھوی رحمت اللہ علیہ پڑھیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
আমি মোহাম্মদ আলমগীর আত্তারি. আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, এ যুগে অনেক যুবক বিভিন্ন শাখায় ডিগ্রি অর্জন করার পরও সেক্ষেত্রে চাকরি পায় না, আর যখন পরিবারের পক্ষ থেকে উপার্জনের জন্য জোর দেয়া হয় তখন তারা এমন দক্ষতা অর্জনের দিকে দৃষ্টি দেয় যার মাধ্যমে আয় রোজগার সম্ভব, কিন্তু সেই দক্ষতা অর্জনকেও অনেকে লজ্জাজনক মনে করে। এতে করে অসংখ্য লোককে দেখা যায় যে তারা বেকারই থেকে যায়, ভাবতে থাকে হয়তো এবার চাকরি মিলবে আর মিলবে। এখন আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, এখনকার যুবকদের কিভাবে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা যায়, এছাড়াও আম্বিয়াই কেরাম কোন কোন পেশা গ্রহণ করেছিলেন?
বাংলা জবান মে কিয়ে গে সওয়াল কা উর্দু খুলাসা। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুম আলিয়া কি খিদমত মে মেরা এক সওয়াল হ্যায় কি ইস দৌর মে নওজওয়ানো কো মুখতালিফ ইদারোঁ সে ডিগ্রি হাসিল করনে কে বাদ ভি ডিগ্রি কে মুতাবিক জব নাহি মিলতি অর জব ঘরওয়ালোঁ কি তরফ সে ইনকম পর জোর দিয়া যাতা হ্যায় তো ওয়ো লোগ মাকুল আমদনি ওয়ালি মামুলি জব করনে মে শরম মহসুস করতে হ্যায় ইস ওয়াজহ সে বহুত সারে লোগ বেকার অর ফারিগ রহতে হ্যায় সোচতে রহতে হ্যায় কি জলদি জব মিল জায়েগি। আব আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুম আলিয়া সে মেরি আর্জ হ্যায় আজ কে নওজওয়ানোঁ কো কিস তরহ সমঝায়া যায় কি ওয়ো স্কিলস অর কোই হুনর সিখ লেন। اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کون کون سے پیشے تھے؟
روزی تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے اور اللہ پاک خیر الرازقین ہے اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور جب تک زندہ رکھنا مقدر کیا ہے تو اس کی روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اب یہ کہ کسی کو کم ملتی ہے کسی کو زیادہ ملتی ہے یعنی کہ دولت، اس میں مطلب یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اس کی حکمت ہے کہ زیادہ اگر مال آئے گا تو وہ اس کے لیے مطلب خطرناک ہوگا کہ بعض اوقات مال کی وجہ سے بلکہ بارہا ایسا دیکھا جاتا ہے مال کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے اور غریبوں کو حقیر سمجھنا ظلم کرنا وغیرہ پایا جاتا ہے۔ تو یوں مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، جہنم میں جانے کا سامان ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات غربت، بہت زیادہ غربت ہونا یہ بھی اس کے لیے بعضوں کے لیے رسکی ہوتا ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے معاذ اللہ کفر تک میں جا پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے مطلب یہ اللہ پاک کسی کو مال زیادہ دے کر اس کا ایمان بچا لیتا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی کو غربت میں رکھ کر اس کو صبر کی توفیق دے کر جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اب یہ ڈگریاں اور جو بھی ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، آدمی کو جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنی چاہیے، لیکن اللہ سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے کہ یہ ڈگری ہوگی تو مجھے نوکری ملے گی، میری تعلیم بہت اعلیٰ ہوگی تو میں مالدار بنوں گا۔ یہ نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے سرمایہ داروں، مالداروں، ان کے حالات آپ معلوم کریں گے تو اس میں ایسے ایسے سیٹھ ملیں گے، ایسے ایسے بوس ملیں گے جو سمجھو ان کو انگوٹھا بھی برابر لگانا نہیں آتا ہوگا، لیکن پیسوں کی برسات اس پر ہوگی۔ بڑے بڑے مالدار ہوں گے، میٹریکولیٹ نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، لیکن مالدار ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دولت اور یہ ڈگریاں ان دونوں کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو۔ اب ڈگریاں کرے گا تو نوکری کرے گا، اور نوکری میں لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک لمیٹ ہوتی ہے، اور لگا بندہ اس کو مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ تنخواہ وغیرہ ملتی ہے۔ اور جو بزنس مین ہوتا ہے اس کا سرا نہیں ہوتا، بزنس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اگرچہ اس کے بعد تعلیم نہیں ہوتی بڑا۔ تو اس لیے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاہل رہے کوئی، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ پاک پر نظر رکھے۔ اب جو علم دین حاصل کرتے ہیں بعض اوقات وہ بھی وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کو ترقی نہیں ہوگی، ہم تو یوں کریں گے یوں کریں گے، ہم کو پیسے نہیں آئیں گے۔ تو بڑے بڑے مالدار علماء نہیں ہوئے کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام تھا، کوئی ماں ایسا بچہ ان کے پاس جنی ہو تو ہو، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن اب تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ بعض صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار ہوئے، اور بھی بعض اولیاء کرام اس میں ایسے ہوئے کہ جو مطلب یعنی کہ جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، لیکن یہ حضرات دولت کا حق ادا کرتے تھے، بخل سے بچتے تھے، حقوق واجبہ تو ادا کرنے ہی کرنے تھے، اس کے علاوہ بھی خیرات، سخاوتیں ان کی زندگی کا نمایاں حصہ ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، مال آ گیا تو زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی۔ اب جس کے پاس سمجھو ایک ارب روپیہ، 100 کروڑ روپیہ، اب شرائط پائے جانے کی صورت میں اس 100 کروڑ پر 2.5 کروڑ روپیہ سالانہ زکوٰۃ بنے گی، تو اب اس کا دل کیسے کرے گا یار، 2.5 کروڑ روپیہ میں سالانہ एक बार भी नहीं जिंदगी में, हर साल देता रहूंगा और माल तो बढ़ता रहेगा तो इससे और बढ़ेगा 2.5 करोड़ से। तो यूं मतलब बुखल उसको हावी होता है, फिर वो जकात देने में कोताही करता है, तो बाजार माल बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए ये माल भी जाहिर के आखिरत का वबाल होता है। हजरत सैयदना सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए, ये फरमाते हैं जिस किसी शख्स को दुनिया से कुछ दिया गया उससे ये कहा गया कि इसे ले और इसके बराबर गम भी ले, जितना माल ज्यादा होगा उसके बराबर उतना गम भी मिलेगा। अब वो गम की सूरत जो भी हो, दुनिया के गम, एक गरीब आदमी होगा फुटपाथ पर उसको नींद आ जाएगी, मालदार होगा चार दीवारी में पहरेदारों के पहरे में भी खतरा होगा कि कोई किडनैप ना कर जाए, बच्चे बाहर निकलेंगे तो जीव अद्धर हो जाएगा उसका, दिल अद्धर हो जाएगा कि कहीं बच्चा कोई डाकू तवान के लिए उठा ना ले जाए, फिर कोई लंबा चौड़ा मुतालबा ना कर दे, मार के ना फेंक दे, गरीब को ये खतरात नहीं होते। तो दुनिया का तो दुनिया के कई तरह के गम, लोग उससे हसद करेंगे, डाकू उसके माल पर हमला करेंगे, डाकू गोलियां चलाएंगे, चोर अपनी मतलब कारनामे करेंगे, तो इस तरह मतलब ये कि ये तकलीफों में आएगा, कभी कर्जा चढ़ जाएगा, कभी माल उसका फंस जाएगा, टेंशन में आ जाएगा कि बिक नहीं रहा, इसको ये होश नहीं रहेगा मेरे पास तो इतना है कि 7 पेड़ियां बैठ कर खाएं, लेकिन हल मिम मस्जिद का बोर्ड उसने लगा कर रखा है, उसके अंदर एक हिर्स माल की एकदम मतलब बैठ गई है कि हल मिम मस्जिद और बढ़े और मिले मुझे, इस तरह वो गमों का शिकार रहेगा। मालदार जो है गरीब की तरह सुकून का सांस लेना उसके लिए मुश्किल होगा। बात सूरतें ऐसी होती है मालदारों की कि नींद की गोलियां खाकर भी उसको नींद नहीं आएगी, एयर कंडीशन रूम में नींद नहीं आएगी, गरीब को गर्मी में बगैर पंखे के नींद आ जाएगी। तो ये मतलब दुनिया के निजाम बता रहा हूं मैं आपको, हर एक के साथ ऐसा ही, वही जरूरी नहीं। फिर आखिरत का गम वो अलग, आखिरत का गम सबसे बड़ा गम है कि हिसाब, हिसाब कौन दे सकता है माल का। ये कुरान करीम में ثم لتسألن يوم إذن عن النعيم, फिर तुझसे हर नेमत के बारे में सवाल होगा, उस सवाल जिससे हुआ वो फंसा। कयामत का हिसाब ये दुनिया भी हिसाब की तरह नहीं है, यहाँ लोग डंडी मार देते हैं और चोपड़े जो बनाते हैं इनके मतलब जो भी हिसाब किताब होते हैं इसके अकाउंटेंट वगैरह जो करते हैं, इसमें बहुत कुछ टैक्स की चोरियां पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे होते, करने वाले, तो वहां ये कुछ नहीं चलेगा। यहाँ रिश्वत से भी बाजों का वक्ती तौर पर बंदा आगे पीछे निकल आता है, वहां ये भी नहीं होगा। तो यूं जितना माल ज्यादा उतना वबाल ज्यादा, तो मालदारों की हिर्स करने के बजाय जो मतलब मजारों में मजे ले रहे हैं ना, उनकी हिर्स की जाए कि काश इनकी गुलामी मिल जाए और हम मतलब ये नहीं चले जाए जन्नत में इनके पीछे पीछे। तो वही हज़रत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद याद कीजिए, अल्लाह वालों की बातें जिल्द 7 पेज नंबर 29, ये मकतबतुल मदीना किताब है, बहुत पुरानी किताब का ही तर्जमा है, हिलियतुल औलिया, ये बहुत पुराने बुजुर्ग, सदियों पुराने बुजुर्ग की किताब है अरबी में, तो उसका ये तर्जमा मकतबतुल मदीना ने किया है दावत इस्लामी वालों ने। फरमान हज़रत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह, जिस किसी शख्स को दुनिया से कुछ दिया गया उससे ये कहा गया कि इसे ले और इसके बराबर गम भी ले, तो ये कि जितना माल ज्यादा होगा उतना गम, और ये तजर्बा मुशाहिदा है बिल्कुल, मतलब कोई मालदारी नहीं कहेगा मैं सुखी हूं और मैं टेंशन फ्री हूं, अब जबान से कह दे तो अलग बात है, आप इसके किरदार में झांकेंगे तो ऊपर सुकून नहीं मिलेगा, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं। अल्लाह सब पर अपनी रहमत करे और हमें माल की हिर्स से बचे हम लोग, और मौला की मोहब्बत नसीब हो जाए, उसके महबूब की मोहब्बत हकीकी मानों में मिल गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, बगैर माल के भी करार आ जाएगा। अल्लाह पाक इतना दे कि हम खाएं धोनी वाले बच जाएं, किसी के मोहताज ना हो, कर्जदार ना हो, सिर्फ अपने रब के मोहताज हों। ये अगर इस तरह की जिंदगी हो तो मक्का मदीना। उस सवाल में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पेशे के जरिए आमदनी के बारे में भी हिस्सा था एक सवाल का, तो वो भी सुन लीजिए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ पेशे यानी काम काज इख्तियार फरमाया करते हैं, और हाथ की कमाई کھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے، درزی جو کام کرتے ہیں تو ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا یعنی کارپینٹر، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کا کلوتھ، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کاشتکاری یعنی کہ کھیتی باڑی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چڑھانے کا، حضرت سیدنا صالح علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو یوں مطلب تفاسیر میں یہ پیشے انبیاء کرام کے یہ کام کاج، پیشہ معنی کام کاج جس سے روزگار حاصل کیا جائے، تو یہ انداز تھے نبیوں کے، رکے محنت مزدوری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تجارتی قافلے میں تشریف لے جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تجارت بزنس، اولیاء کرام نے بھی بزنس کیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی بزنس کیے، مگر وہ بزنس ان کا اپنا انداز تھا، جیسے درزی ہونا یا کارپینٹر ہونا یہ بھی انبیاء کرام کے بھی آپ نے سنے، لیکن ہمارے آج کل کے کارپینٹر یا ٹیلر ماسٹر، سب کی بات نہیں کرتا لیکن جنرل بات کرتا ہوں خدا کی پناہ، جس طرح یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک بس عقل سلیم عطا فرمائے، اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں شرعی غلطیاں، جس سے روزی مطلب ان کی بڑی خراب ہو جاتی ہے، ہر فرد کی بات نہیں کرتا، ان سب کو علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھ لینے چاہیے، ورنہ بہت یعنی کہ بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بہت، دھوکہ۔ اب جیسے کہ درزی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کپڑا بچا لیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور وعدہ خلافیاں تو بالکل یعنی کہ شیر مادر کی طرح، ماں کے دودھ کی طرح پی رہے ہوتے ہیں، کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، یہ پتہ ہے کہ دینا 8 دن کے بعد ہے، تو کل اور پرسوں کرنے کے بجائے 8 دن کہوں گا تو گاہک میرا بھاگ جائے گا، تو یوں مطلب بازو کا ترکیب آؤٹ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا کارپینٹر تو ان کو بولیں گے لکڑی، تو وہ تو میں لے آؤں گا نا لکڑی، کیلے جو بھی ان کی چیزیں یہ لائیں گے، پھر ان کی اس میں الٹا سیدھا کمیشن، رشوت، یہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، دھوکہ، جو مال بولا وہ لانا نہیں ہے، اور اس طرح مطلب یہ کہ چاروں طرف چوریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، نماز کے ٹائم پر بھی کام جاری ہوتا ہے، وقت بچانے کی ترکیب ہوتی ہے کہ بھائی میرا ٹائم چلا جائے گا، اتنی دیر نماز پڑھوں گا اس میں تو اتنا میں کما لوں گا، معاذ اللہ، تو یوں مطلب نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح جو تعمیرات کا کام کرتے، مطلب یہ عمارتیں بناتے ہیں وغیرہ، تو یہ بھی مطلب نمازوں کا ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، رنگ چنے کا کام کرتے ہیں، کلر وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی نمازوں کے تعلق سے میں نے دیکھا ہے کہ نمازی ہوتے ہیں لیکن کام میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ان کے لیے مطلب بہت دشوار سمجھتے ہیں، اگرچہ محنت مشقت ہے لیکن نماز بھی تو پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں بھی تو جانا ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ بہرحال یہ کہ جو بھی پیشہ اختیار کریں ضرور کریں، حلال ہو یہ دیکھ لیں، 100% حلال ہو، جھوٹ نہ بولنا ہے، دھوکہ نہیں کرنا ہے، اور جو مال بولا، جو چیز بولی وہ دینی ہے، زبان ایک ہو کہ جو وقت دیا اس میں جان توڑ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت میں اس کو دے دیا جائے، بعد میں اتفاق سے لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر گناہ نہیں ہے، نہ وعدہ خلافی ہے، نہ سوچ سمجھ کے ٹائم دیں، خالی خالی جھوٹ کے پتہ ہے کہ میں مطلب نہیں دوں گا، پھر بھی اس کو بول دیا کل دوں گا، پرسوں دوں گا، شام کو دوں گا، صبح دوں گا، یہ نہ کیا کریں، اور مال بازار سے لانے میں کمیشن اپنا جھوٹ موٹ دھوکے سے رکھنا لیا کریں، جتنے کا مال لیا اتنا بتا دیا کریں اتنے کا میں لایا ہوں، اب اس کو مانگے نہیں پیسے کے میرے کو یوں دے دو، اور میں بہت گرمی تھی تو یہ جو بھی ہو پہلے سے طے کر لیں، خرید کر لانا ہے تو یہ بھی طے کر لیں گے میں خرید کے لے آؤں گا، آپ بولو گے تو، ورنہ آپ خرید کے لا کر دو، आफियत तो इसी में है कि ये लोग खरीद के जो मालिक है ना बनाने वाला, वो आपको दे दे लाके, मगर फिर आप ज्यादा माल मंगवा लोगे, इसमें भी होता होगा, ज्यादा माल मंगवा लेना है, कट पीस बचा लेने, लकड़ी के तख्ते बचा लेने के बच, मंगवा लिए 10 तख्ते, पता था कि 7 तख्तों में काम चल जाएगा लकड़ी के जो शतीर हैं वो, अब 3 बचा लिए, पता है वो तो बच गए, आप बोले अभी तो उसके बेचारा क्या करे उसको, आप बोलो तो मैं ले जाऊं, ये नहीं, ये चालाकियां नहीं करनी, अल्लाह पाक दिलों के हाल हमारे जानता है, हमारी चालाकियां सब उसको पता है, तो इसलिए मतलब हलाल खाएं, अपनी औलाद को हलाल खिलाएं, इंशाल्लाह इसमें वो बरकत होगी जो हराम में कभी बरकत हो ही नहीं सकती, हराम में बरकत है ही कहाँ, तो नहुसत है, तबाही है दुनिया और आखिरत की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
एक सवाल मौसूल हुआ है, क्या ये कहना दुरुस्त है कि अल्लाह पाक की हर सिफत हर इंसान में पाई जाती है, मसलन ये कहना चूंकि अल्लाह रहम करने वाला है तो हर इंसान में भी रहम पाया जाता है, या चूंकि अल्लाह इल्म वाला है तो हर इंसान में भी इल्म होता है, और इसी तरह दीगर सिफात, अगर ये दुरुस्त नहीं तो इस बारे में सही अकीदा क्या होना चाहिए?
अल्लाह पाक की हर सिफत इंसान में पाई जाती है ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, माबूद होना ये अल्लाह की सिफत है, तो क्या दूसरे में भी कोई ऐसी सिफत पाई जाती है कि थोड़ी थोड़ी उसकी इबादत कर ली जाए, माज अल्लाह, तो अल्लाह पाक माबूद है और एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक, माबूद जिसकी इबादत की जाए तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो ये सिफत बंदे में नहीं पाई जाती, किसी में भी नहीं पाई जाती, इल्ला वाहिद अल्लाह पाक की सिफत है ये। अच्छा, इसके अलावा बाद सिफात जो है बेशक इसके बंदे में ये पाई जाती हों, लेकिन वो उसकी लिमिट, और अल्लाह पाक की जो सिफत है वो अनलिमिट, जिसको मुतनाही ला मुतनाही कहते हैं कि बंदा जो भी है उसको जो भी सिफत मिली, एक तो ये कि वो महदूद है, और अल्लाह पाक की सिफत जो ला महदूद अनलिमिट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि अल्लाह पाक को सिफत किसी और ने नहीं दी, उसको बजाते खुद है ना, अपने आप है उसको, और जिसको सिफत मिली वो अल्लाह पाक के दिए से मिली, और जितनी मिली उतनी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो यूं है बड़ा फर्क, तो इसलिए ये हरगिज ना कहा जाए कि अल्लाह पाक की मतलब सारी सिफातें बंदे में मौजूद हैं, माज अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
SMS के जरिए इस्लामी बहन सवाल कर रही है, अगर किसी को अपने घर में रकम पड़ी हुई मिले और वो मालूमात लेने के बाद पता चले ये रकम घर के किसी अफराद की नहीं है, तो अब इसका क्या हुक्म है?
घर में रकम मिली, अब हो सकता है किसी मेहमान की गिर गई हो, जब इसका कोई मालिक नहीं मिल रहा तो ये गौर करे कि कौन कौन सा मेहमान घर में आया, पड़ोसी आया, कोई चीज मंगाई, तो कोई बंदा कोई सामान देने भी तो आते हैं ना बाजू, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है तो अफराद का आना जाना भी होता है, तो आया ये किसी की गिर गई हो तो इस तरह मालूमात करके उसको दे दे, तो इस तरह मालूमात करके कोशिश करके ये रकम जो है उसके मालिक अगर मिल जाए तो उसको पहुंचा दे, बस सूरत दीगर, फिर ये रकम लुकता होगी या नहीं।
कि आमतौर पे घर पर ऐसा होता नहीं है कि यूं किसी की गिरी पड़ी रकम हो, उमूमी तौर पर या तो ये कोई मेहमान आए हों या तकरीब घर में हुई हो तो ऐसा होता है, ये घर के किसी फ़र्द ही की आमतौर पे होती है, और रकम आमतौर पे बहुत मामूली सी होती है, 100-200 रुपए या इस तरह 500 का कोई नोट पड़ा हुआ, 1000 का नोट पड़ा हुआ, ये बाज़ औक़ात इस तरह मिल जाता है, तो आमतौर पर तो ये घर के अफराद ही में से किसी की होती है, कम ही ऐसा होता है कि ये बाहर किसी फ़र्द की हो। तो इस पर पहले भी आपसे गुफ्तगू आपने फरमाई है इस मौजू पे मदनी मुज़ाकरे में, हासिल ये एहतियात इसी के अंदर है कि आखिर में अगर किसी सूरत पता नहीं चलता तो फिर इसे सदका ही कर दे, किसी शरीफ फ़कीर को दे दे।
मेरा नाम हमाद अली है, तो मेरा हज़ार साहब से एक सवाल था कि अभी फर्नीचर का हमारा काम है, जितना भी माल सेल वगैरह होता है तो उसमें से कितना परसेंट हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, मतलब कितना परसेंटेज हो, क्या प्रॉफिट हो और किस हिसाब से देना चाहिए?
राय खुदा में जहाँ तक देने का ताल्लुक है तो वो तो अगर जक़ात के निसाब बनती है और जो शराइत पाए जाएँ तो सारे माल पर सालाना ڈھائی فیصد زکات دینی ہوتی ہے، چالیسواں حصہ، تو یہ تو ہے فرض۔ باقی اب جو جیسے فطرہ اور یہ وقت وقت کے ساتھ وہ ہوتا ہے، تاہم یہ کہ نفلی صدقہ دینا رائے خدا میں اس کی تو کوئی مطلب نہیں کہ مقدار ہے نہیں، رائے خدا میں جتنا دیں اتنا اچھا ہے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ سب دے دیا اور پھر خود بھیک مانگنے لگے اور بال بچے جو بھوکوں مرنے لگے، ایسا نہ کرے، ان سب کا بھی پیٹ بھرا رہے، تن ڈھکا رہے، سر چھپا رہے، اپنا بھی، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ مطلب بیکاری بن جائے۔ باقی مطلب جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
In the month of ربیع الآخر, the urs of many awliya rahimahumullah ta'ala are commemorated. Amongst them is also Hazrat Nizamuddin Awliya rahmatullahi ta'ala. I request Amir al-Sunnah to give us his introduction and mention some of his blessed characteristics. Please also guide us as to why he is referred to by the title Nizamuddin. Furthermore, have you had the honor of visiting his blessed shrine? Jazakallahu khairah.
ربیع الآخر میں کئی بزرگان دین رحمہم اللہ کے اعراس منائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ان کا کچھ تعارف اور خصوصیات بیان فرما دیں، یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ ان کو نظام الدین کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے، مزید یہ کہ کیا آپ کو ان کے مزار پر حاضری کی سعادت ملی ہے؟
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ دہلی میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے، الحمدللہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور دہلی میں 22 وہ بزرگان دین ہیں جن کے نام سے پہلے خواجہ ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ دہلی کا ایک نام عاشقان اولیاء نے رکھا ہے، 22 خواجہ کی چوکھٹ، اس نے پہلی بار شاید نام سنا ہو۔ تو یہ دہلی جو ہے یہ خواجہوں کا شہر ہے، اور یہ خواجہ نظام الدین اولیاء حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کرے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ کا مبارک نام محمد اور القابات شیخ المشائخ سلطان المشائخ نظام الدین اور محبوب الہی ہیں، آپ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہیں، آپ کی ولادت باسعادت یعنی برتھ 27 سفر المظفر 634 ہجری بدھ کے روز یو پی ہند کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ والد محترم حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ مادر زاد یعنی پیدائشی ولی تھے، بائی برتھ ولی تھے، اور والدہ صاحبہ بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہ بھی اللہ پاک کی ولیہ تھیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے، جب روحانی تربیت کی تکمیل ہوئی تو پیر و مرشد نے خلافت سے نوازا۔ نظام الدین لقب کی وجہ پوچھی ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ ایک دن بدایوں میں اپنے مکان عالی شان میں تشریف فرما تھے کہ کسی نے آواز دی، مولانا نظام الدین شیخ، آپ رحمت اللہ علیہ سمجھے کہ کسی نے مجھے پکارا ہے، آپ نے مکان سے باہر جا کر دیکھا تو رجال الغیب سے یہ ندا آئی، السلام علیکم مولانا نظام الدین شیخ۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اس دن سے نظام الدین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ رجال الغیب، یہ کچھ غنے رجال رجل کی جمع، رجل من مرد، مردان غیب، یہ اہل اللہ کی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے اہل اللہ کا، تو ان کی طرف سے مطلب ان کو نظام الدین کہا گیا اور اس کے بعد یہ مشہور ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے مرشدی, اس وقت میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مزار پر موجود ہوں. ذوالکفل ان کو کیوں کہا جاتا ہے, اس کی وجہ اگر ارشاد ہو جائے, اگر ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں اور اگر کسی نبی علیہ السلام کے مزار پر جاتے تو اس وقت ہمیں کیا فیلنگ ہونی چاہیے کہ بے شک اولیاء کرام صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے مگر ان تمام مقدس ہستیوں میں انبیاء کرام کا مقام کیا ہے, یہ بھی ارشاد فرمانے.
ماشاءاللہ, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, آپ کا نام یعنی یہ لقب جو ہے ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا, جن کے قتل پر غیر مسلم قوم آمادہ ہو گئی تھی. پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے ان غیر مسلموں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں ظاہری طور پر بھی زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے. تو یہ مطلب ذوالکفل اس وجہ سے بھی کفالت کی, انہوں نے 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچایا, حفاظت فرام کی اللہ کی عنایت سے. ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں یہ ضمانت دی تھی کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا, اور پھر اپنے اس قول کو نبھایا بھی. اور ایک قول یہ ہے کہ انہیں ذوالکفل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رات میں عبادت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی ضمانت دی تھی اور اسے نبھایا تھا. تو یہ تو اللہ کے نبی تھے ذوالکفل علیہ السلام, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہے یہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ سمجھو کہ ساری دنیا کے غیر نبی ایک طرف ہو جائیں تب بھی وہ کسی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. نبی نبی ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے انبیاء, اپنے محبوب کے صحابہ اور اولیاء کرام اور اہل بیت اطہار وغیرہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی, سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ ٹیوشن سے 10 یا 12 دن کی چھٹی کر لے تو کیا ان دنوں کی فیس لینا جائز ہے جبکہ ٹیچر نے ان دنوں میں اسے پڑھایا نہیں ہے؟
اگر ٹیچر پڑھانے کے لیے تیار ہے, اور عام طور پہ ایک مہینے کا اجارہ ہوتا ہے یہ پڑھائی کے لیے, اور ٹیچر بالکل تیار ہے پڑھانے کے لیے, اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے, لیکن اب طالب علم ہے جو اس کا شاگرد ہے وہ چھٹیاں کر رہا ہے, 8-10 چھٹیاں کر لیں, تو اس میں ٹیچر کا کوئی قصور نہیں ہے, اور وہ مطلب پوری اس کو اجارہ جو بھی طے ہوا ہے اس کو پوری فیس دینی ہوگی. ہاں اگر ٹیچر کی طرف سے کوتاہی ہے, وہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں اور شاگرد بیچارہ پڑھنے کے لیے تیار ہے, اور یہ 8-10 چھٹیاں ٹیچر کر ڈالتا ہے, تو اس صورت میں ٹیچر کے لیے کٹوتی ہوگی کہ اس کو اتنی رقم نہیں دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کبھی آ گیا مدنی چینل.
رضوان بھائی بائک نکالے کہیں وہ گھمانے لے کر چلیں. رضوان بھائی, میں نے آپ سے کچھ کہا, آپ نے میرا جواب نہیں دیا.
جی فرمائیے.
آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سن رہے تھے؟
لیجیے.
مجھے موبائل دے دیں, میں دادا سنا کے آتا ہوں.
جی لیجیے.
دادا.
جی.
میں آ سکتا ہوں؟
جی جی ضرور, تشریف لائیے.
دادا یہ سنے بہت مزہ آئے گا.
دادا پوتا خود ہی سنتے رہے نہ, کوئی تیسرا نہ سن لے.
یہ دو ہی تو ہیں, اگر ایک اور ہوتی تو بھی آپ کو دے دیتے.
اس کا ایک طریقہ میرے پاس ہے.
جی بتائیے.
Thank you.
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یہ شعر کا اگر مطلب معلوم ہو جائے تو اس کو سننے اور پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔
ابھی معلوم کر لیتے ہیں۔ پیارے میرے اہل سنت، اس شعر کا پہلا مصرع تو دعائیہ ہے، دوسرے مصرع میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔
قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھانے، یا اللہ ہمیں قادری کر قادری رکھ، یعنی قادریت پر ہمیں استقامت بھی دے، باقی بھی رحم قادریت پر، اور قیامت کے دن بھی قادریوں کے گروہ میں ہم اٹھیں۔ اور اب یہ وسیلہ دیا دوسرے مصرعے میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت، قدر من عزت، کہ ان کی عزت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدرت نما نے قدرت جیسا نے عبد القادر کو اللہ پاک نے جو قدرتیں دی ہیں، طاقتیں، تو بندے کی قدرت یہ محدود ہوتی ہے اور اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت ہے یہ لامحدود، انلمٹ، اور خود بخود اسے کسی نے نہیں دی۔ یوں فرق ہے، بندے کو بھی بولتے ہی ہیں، کوئی اس میں کوئی سا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں بڑا قادر الکلام ہے، یعنی کہ بولنے پر بڑی اس کی گرفت ہے، پکڑ ہے، یہ مطلب بولتے قادر الکلام۔ اسی طرح بولتے ہیں کہ یار اس کو اپنے فن پہ بڑی قدرت حاصل ہے، تو یوں لفظ قدرت بولنے میں بندے کے اس میں عام بول چال میں بولتے ہیں لوگ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یعنی مطلب اس عبد القادر جس کو اللہ پاک نے بہت طاقت دی ہے، بہت قدرت دی ہے، اس کی عزت کا واسطہ کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، جو میری سمجھ میں آیا میں نے اس کے معنی آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔
پیارے امیر اہل سنت، ابھی ہم قافلے میں ہیں اور سنتیں اور آداب کا حلقہ لگا ہوا ہے اور سلام کی سنتیں اور آداب سکھائے جا رہے ہیں، تو آپ سے ایک سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو سلام کیا جائے اور وہ سلام کے جواب میں سر ہلا دے یا ہاتھ سے اشارہ کر دے، تو کیا اس کا اس طرح جواب دینا کافی ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے،
آمین۔ بھائی سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور سلام کا جواب واجب، تو سلام کا جواب بھی سلام کے ساتھ دیا جائے، بلکہ اس سے بہتر الفاظ میں دیا جائے۔ مثلاً کسی نے کہا السلام علیکم، تو بہتر یہ کہ اس کو کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بہتر یہ کہ یہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر اگلے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو پھر یہ کہ جواب میں بھی اتنا ہی کہا جائے وبرکاتہ تک، کیونکہ اس سے زیادہ سلام میں ہے نہیں۔ ومغفرتہ بولتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے حصہ سلام کا، اس کو منع کیا علماء نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر یہ کہ عوام تو اور بھی کچھ ملاتی ہے، جنت و مقام ہو، دوزخ و حرام ہو، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، یہ بالکل یہ عربی لفظ بھی الفاظ بھی نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ مطلب یہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کی ایڈیٹنگ اس میں نہیں ہونی چاہیے، جو حدیث پاک میں الفاظ ملے، جو شریعت نے ہمیں بیان کیے، وہ سنت اسی صورت میں ادا ہوگی کہ وہ ہم الفاظ رکھیں اور سلام کریں۔ تو جواب سر ہلا کر یا ہاتھ کے اشارے سے جواب نہیں ہوگا، البتہ زبان سے جواب دیا، ساتھ میں ہاتھ بھی اٹھا لیا یا سر بھی ہلا دیا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور زبان سے جواب دینا۔ اس طرح سلام بھی خالی یوں کر دیا تو یہ سلام نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانے کے سلام زبان سے کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں کہا تو کوئی حرج نہیں ہے، خالی یوں کر دیا جیسے عام طور پہ یوں کرتے ہیں لوگ, تو دوسرا بھی یوں یوں کرتا ہے, تو یہ سلام نہیں ہے, یوں یوں کرتا ہے تو یہ سلام نہیں ہے, یہ طبیعت پوچھنا ہے ہمارے یہاں اشارہ, یوں یوں کرتے ہیں طبیعت پوچھتے ہیں, اب پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. جواب میں یوں یوں کر دیا جاتا ہے, سر ہلا دیا جاتا ہے, تو ہے اس کا جواب مشکل ہے. شرن منع نہیں ہے یوں کرنے میں, طبیعت پوچھنے میں, اور یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, بندہ دور ہوتا ہے تو اس کو یوں یوں کر لیتے ہیں. ابھی میں کنفیوز ہوں کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. اب کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے سن کے, یا سر درد سے پھٹ رہا ہے, آپ نے اس کو یوں کیا, وہ کیا کیا وہ چیخ کے بتایا کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے اور میرا سر پھٹ رہا ہے, اتنی کوئی بھی نہیں کرے گا, وہ ٹھیک ہوں. آج کل لوگ جواب میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات یہ ٹھیک ہوں کہنا جھوٹ ہو جائے گا نا, جبکہ اس کو پتا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, اب وہ کہہ رہا میں ٹھیک ہوں. بچے بھی ٹھیک ہوں کہتے ہیں, وہ بڑوں کو دیکھ کر بچے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوں, حالانکہ بیچارے کا نزلہ بہ رہا ہوتا ہے, کھانسی سے منہ بند نہیں ہوتا, وہ کہتا میں ٹھیک ہوں کر کے. تو یہ مطلب جواب میں بس آزمائش ہے, جواب درست دے. اب درست دینے جائے تو پورے ہم جیسا بوڑھا اس کو تو طبیعت پوچھتے وقت سوچ لینا چاہیے, اگر یہ جواب دینے بیٹھے گا تو آپ کو بھاگنا پڑے گا, کہ اس کے پوری فائل ہوتی ہے نا اس کی, تو یہ 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 تکلیف ایکس رے کی, یہ یہ رپورٹ بلڈ ٹیسٹ کی, یہ یہ رپورٹ, بعض معاملات میں یوں یوں خطرات ڈاکٹر نے بولے, یہ پرہیزی بولی ہے, یہ بولا یہ بولا, تو اب اتنی تفصیل اگر کوئی بوڑھا آدمی کرے گا تو ظاہر پوچھنے والا پوچھنا بھول دے, قسم کھا لے گا کہ کسی بوڑھے کو طبیعت نہیں پوچھوں گا, آدھا گھنٹہ لے لیا اس نے. یہ ویسے میں مطلب وہ عرض کر رہا ہوں کہ واقعی یک بڑھاپا سدیو, بوڑھے میں ہزار بیماریاں ہوتی ہیں, سو بیماریاں ہوتی ہیں, تو پوچھنے میں حرج نہیں ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, مگر بزرگ کو بوڑھے کو میں ٹھیک ہوں کہنے کے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں, واقعی ٹھیک ہے. تو اگر بے اختیار منہ سے نکل گیا ٹھیک ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر جان چھڑانے کے لیے ٹھیک ہوں کہہ دیا کہ یار میں کہاں کہوں گا کہ میں بیمار ہوں, تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو اس میں آسان تو نہیں ہے, ذہن بنانا پڑے گا, ذہن میں یہ دوہرا ہے کہ اللہ کی رحمت سے میں مسلمان ہوں, اب یوں نیت کر کے الحمدللہ یہ کہہ دے, یا معنی پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ دے کہ ہر حال میں مجھے بس اللہ کا شکر ہے ہر حال میں, یہ معنی پر نظر رکھتے کہہ دے الحمدللہ یہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, میں بھی بیمار ہوں تو بھی اللہ کا شکر ہے, تندرست ہوں تو بھی اللہ کا شکر ہے, تو یوں تھوڑا ذہن بنا کے جواب دینا پڑتا ہے, لیکن عام طور پہ اس پر توجہ ہوتی نہیں ہے, تو اس میں جھوٹ بولتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہوں, خالی ٹھیک نہیں ہوتے, بالکل ٹھیک ہوں, یعنی اس میں لگتا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہوں اس کو کہنا چاہیے. بعض اوقات مریض ایسا ہوتا ہے, ہاں ایسے چھوٹے چھوٹے امراض جس کی طرف مطلب اتنا التفات نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی, اور اس کو اتنا مطلب بندہ کیئر نہیں کرتا اور عادی ہو جاتا ہے, جیسے بوڑھا جو ہے نا وہ عادی ہوتا ہے, چھوٹی ٹک ٹک ان کی لگی رہتی ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, تو وہ اتنا اس کو کیئر نہیں کرتا, جوان آدمی پاگل ہو جائے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ کیئر نہیں کرتا, تو اپنے طور پر اپنے کو فٹ محسوس کر رہا ہے. اب ایسے بوڑھے نے ایسے بزرگ نے کہہ دیا میں ٹھیک ہوں تو چل جائے گا, اور نیت پر سارا دار و مدار ہے کہ وہ اپنے آپ کو جبکہ ٹھیک فیل کر رہا ہے. یہ بوڑھے کی مثال دی کہ یہ عموم کے طور پر, ورنہ بعضوں کا جوان جو ہوتے ہیں یہ بوڑھے کے مقابلے میں زیادہ بیمار ہوتے ہیں, بعض جوان بیچاروں کو ایسی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں, کسی کو کینسر, کسی کو ٹی بی, کسی کو کچھ کسی کو کچھ, یہ جوانوں کو بھی تو ہو ہی رہا ہے نا, شوگر میں بیچارے مطلب مبتلا ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کسی کا, جوانوں کا بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے, اب تو بچوں میں دل کی بیماریاں آ گئی ہیں, حالات یہ پیدا ہو گئے, تو یہ ہو سکتا ہے ماں کی بد پرہیزی کا نتیجہ ہوتا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بہرحال اب بد پرہیزی تو بچہ کرے یا بڑا کرے یا بوڑھا کرے, سب اس میں مبتلا ہیں, اور بیماریاں بھی سب کے پاس ہیں, اور ڈاکٹروں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جگہ جگہ کلینک دواخانے آپ کی خدمت کے لیے کھولے جا رہے ہیں, घबराने की जरूरत नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु
अला मुहम्मद।
मुझे नालो मोहम्मद असीब है। मां लायकना शह में ताल्लुक रखंदो आया। तां खा यो सवाल है त जको असा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पवंदा आयो यो कदे का शुरू थयो हो।
मेरा सुन्नत जो आपसे सिंधी में सवाल हुआ इसका उर्दू तर्जुमा यह है कि और जो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई?
शुरुआत इसकी एक तो कुरान करीम में आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। ने बेशक अल्लाह पाक इन जा फरिश्ता नबी पाक ते दुरूद मोकल लाइन। ए ईमान वाड़ा तमा पण नबी ते दुरूद ई खूब सलाम मोकलो। दुरूद ते अल्लाह पाक भी नबी ते मोकलंदो आहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी दुरूद पढ़िया। हज़रत हव्वा जो हक मेहर 10 दफ़ा दुरूद मुकर्रर थियो हो। तो दुरूद शरीफ जेकी आए इलाही पुरानी इबादत आए। सैयदना आदम अला नबीना वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पण दुरूद शरीफ पढ़िया हुआ। 10 दुरूद शरीफ हक मेहर मुकर्रर थियो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी खुसूसियत है। हींअर कोई करोड़ दुरूद शरीफ भी पढ़े तो उनजो हक मेहर अदा ना थींदो। صلوا على الحبيب صلى الله على محمد।
मोहम्मद इरफान कादरी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से यह सवाल है, किसी जगह पे वो वॉशरूम बना हुआ था उसको तोड़ के दोबारा कमरा बनाया तो वहाँ पर नमाज कुरान पाक पढ़ना जायज है?
कोई हर्ज नहीं इसमें। वैसे बेडरूम में भी तो अब वो होता ही है ना वॉशरूम, तो वॉशरूम के बाहर अगर पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसी तरह अगर बेडरूम उसको मिटा दिया वॉशरूम को ऊपर कोई फर्श बन गया कोई हर्ज नहीं, इसमें नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक कतारी है। मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि बाज़ हज़रात को जब समझाया जाए तो कुछ हज़रात ऐसे होते हैं कि वो असर जल्दी कबूल कर लेते हैं और बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं कि वो जल्दी असर कबूल नहीं करते, यानी कुछ अरसे के बाद उनकी वो बात समझ में आती है। इसमें ये इरशाद फरमाएँ कि समझाने वाले का इसमें कमाल है कि या समझने वाले का इसमें कमाल है?
सारे कमाल अल्लाह के हैं, अल्लाह के चाहे से होता है। समझाने वाला कितना ही बा कमाल हो लेकिन समझने वाले के नसीब में ना हो तो वो नहीं समझता। अबू जहल की मिसाल हमारे सामने है, अबू लहब की मिसाल हमारे सामने है। समझाने वाला ऐसा बा कमाल अल्लाह का महबूब, लेकिन अबू जहल अबू लहब इनमें कोई कमाल नहीं था कि ये समझ ना पाए और कुफ्र पर मर गए। बाद अवत ये होता है कि किसी को मतलब यानी कि वैसे ही चलते फिरते सुनते हुए वो समझ आ जाती है। मुझे अपना एक वाक्य याद आ रहा है, बहुत पुराना वाक्य है कि मैं एक बार एक दो नौजवानों को दावत इस्लामी से, बहुत पहले की बात है, मैं नेकी की दावत का तो बहुत पुराना शौक है मेरा, तो मैं एक दो को मतलब खड़ा करके नेकी की दावत इन मानो कर कि उनको दाढ़ी की तरगीब दे रहा था दाढ़ी रखने की। एक नौजवान गुजरते हुए शेव्ड था, वो आके खड़ा हो गया। वे तो हमारी बातें गौर से वो सुनने लगा। खैर वो हमारी जब गुफ्तगू खत्म हुई तो उसने मतलब हमसे मुलाकात की और बोला कि ओह मैं तो आज से दाढ़ी रख लेता हूं। अच्छा, अब जिनको मैं समझा रहा था उन्होंने रखी नहीं रखी मुझे याद नहीं है, क्या ना रखी हो उन्होंने वरना शायद याद होता। ये चलता रागीर जो था खड़ा हो गया और सुनकर ये न दाढ़ी रख ली। अच्छा, फिर हमारी दोस्ती हो गई ना हमारे बिल्कुल वो जो हमारा एक सर्किल था जिसमें वो दाढ़ी वाले होते थे और हम मिलजुल कर कुछ ना कुछ दीन का काम करते रहते थे, तो उसमें वो शरीक हो गया और दाढ़ी जुल्फे और दाढ़ी पर इस्तकामत, यहां तक के दाढ़ी के साथ शादी, बाल बच्चे और आखिरकार उसका दाढ़ी के साथ इंतकाल। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, मगफिरत फरमाए। यानी कि ये भी होता है। अब अल्लाह बेहतर जाने इसको किसका कमाल कहेंगे, ना सुनाने वाले का ना सुनने वाले का, ये रब का करम जिसके दिल में डाल दे। کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے پہنچانا, تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچانا, ہے نا. وما علینا الا البلاغ, آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا تو کام نہیں مگر پہنچانا. تو ہم مطلب انہیں پہنچاتے ہیں, ہدایت اللہ دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.